السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے پاکستان کی خبروں سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے اور سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے، جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی رانا۔ جی علی رانا، بتائیے گا کہ آج کیا صورتحال رہی؟
جی خالد صاحب، آج تمام دن جو تھا وہاں پر خاصی ایک مشکل صورتحال تھی حکومت کے لیے، کہ جس نے جام ہڑتال کی جو تھی وہ کال دی کی تھی تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے، اور اس سلسلے میں پورے ملک میں آج عملی طور پر یہ جام رہا۔ تمام شہر 550 مقامات ملک بھر میں ایسے تھے جہاں پر بلاکیج تھی، جہاں پر مظاہرے کیے گئے، یہاں پر روکا گیا، سڑکوں کو بند کیا گیا، جس کی وجہ سے آج صورتحال خاصی مشکل رہی۔ چار شہر آج پاکستان میں ایسے تھے کہ جہاں پر حکومت پاکستان نے آج موبائل فون سروس بند کر دی تھی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، اس کے ساتھ لاہور اور گوجرانوالا میں موبائل فون سروس جو ہے وہ تمام دن معطل رہی۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہ موبائل فون سروس جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مظاہرے کیے گئے نماز جمعہ کے بعد بڑے بڑے اجتماعات، جی اسلام آباد میں جو آج مظاہرہ ہوا اس میں یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آج عالمی مجلس ختم نبوت نے جو تھا وہ مظاہرہ کیا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیا، لیکن انہوں نے وہاں پر مستقل دھرنا نہیں دیا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد وہ یہاں سے ڈسپرس ہو گئے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو جن مقامات پر ٹریفک روکی گئی تھی وہ اسی طرح سے بند رہی، تمام موٹر ویز بند ہیں، جی ٹی روڈز بند ہیں، ابھی تک ان کو جو ہے وہ بحال نہیں کرایا جا سکا۔ حکومت اس حوالے سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج شام تک جو ہے اس حوالے سے پیش رفت ہونے کا امکان ہے، لیکن گزشتہ رات جو ان کی بات چیت ہوئی جس میں آئی ایس آئی کے جنرل فیض بھی شامل تھے، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری شامل تھے، پنجاب کے وزراء کو شامل تھے، ہوم سیکرٹری پنجاب بھی شامل تھے، لیکن ان کی جو بات چیت ہوئی وہ مکمل طور پر ناکام رہی، جس کے بعد آج پہیا جام کی کال دی گئی تھی۔ اور آج عملی طور پر یہی حال رہا کہ تمام پنجاب کے اور اسلام آباد کے تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند رہے، دفاتر میں حاضری تقریباً نہ ہونے کے برابر رہی، جگہ جگہ جو تھے وہاں پر مختلف مقامات مظاہرے کیے گئے، اور سڑکوں کی بلاکیج جو گزشتہ دو روز سے ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہی۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ حکومتی نمائندوں یا اپوزیشن کے کسی شخص سے آپ کی بات ہوئی اور ان کا کیا رد عمل ہے اس پر؟
جی بالکل، وزیر وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی سے ہماری آج جن کو بات ہوئی تھی اس حوالے سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم طاقت کا استعمال کسی صورت نہیں کرنا چاہ رہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لگاتار جو بھی تحریک لبیک پاکستان کی قیادت ہے ان کے ساتھ ان کے رابطہ ہے، لگاتار وہ رابطے میں، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ دوسری جانب جو فواد چودھری تھے، ان سے بھی آج میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شام 6 بجے تک حوالے سے پیش رفت کا امکان ہے، لیکن ابھی تک ایسی کسی پیش رفت کا انہوں نے جو ہے وہ اعلان نہیں کیا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لگاتار رابطے جاری ہیں۔ دوسری جانب جو آج اپوزیشن جو تھی وہاں پر، ان کے ساتھ بھی حکومت نے رابطہ کیا ہے، اور اس حوالے سے حکمت عملی کے اوپر ان کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ شامل کیا جائے۔ شہباز شریف جو آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے بھی آئے تھے، انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا کہ ہم حکومت کی اس حوالے سے پوری معاونت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو۔
بہت شکریہ علی رانا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں علی رانا، جن سے ہم بات کر رہے تھے اور تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی بریت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اور یہ قانونی معاملہ ہے جس میں فوج کو گھسیٹنا درست نہیں ہے۔ پاکستانی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ اس معاملے کو مذاکرات سے حل کیا جائے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستانی فوج کے ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب رواں ہفتے مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے مقدمے میں ذیلی عدالت کی طرف سے دی گئی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا، جس کے بعد بعض مذہبی گروپوں کی طرف سے عدلیہ اور حکومت پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ فوج کے بارے میں بھی متنازع بیانات سامنے آئے۔ جمعے کو سرکاری ٹی وی پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی فوج کے ترجمان آصف غفور نے کہا کہ جہاں تک آسیہ بی بی کے مقدمے کا تعلق ہے تو ان کے بقول یہ 10 سال تک عدالتوں میں زیر سماعت رہا، انہیں سزا ہوئی اور وہ اس دوران قید میں رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا فیصلہ دے دیا ہے تو ان کے بقول یہ ایک قانونی عمل ہے، اور اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل بھی دائر ہو چکی ہے، تو ان کے بقول اس کے فیصلے کا انتظار کیا جانا چاہیے۔
لیکن اس وقت ایک لیگل پروسیس پورا نہیں ہوا، تو میری ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور مسلمان کی حیثیت سے ان کو یہ تجویز ہوگی کہ اس کیس کی حد تک وہ اس کو عدالت میں آگے چلنے دیں اور پھر دیکھیں عدالت آگے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ فوج پاکستان چاہیں گی کہ یہ صورتحال جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال خراب کیے بغیر حل ہو، عدالت میں اس کے اوپر قانون کے مطابق آگے چلیں اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہو۔
تاہم میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ آسیہ بی بی کی بریت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اور یہ قانونی عمل ہے جس میں فوج کو گھسیٹنا ان کے بقول درست نہیں۔
جہاں تک ان بیانات کی بات ہے فوج کے خلاف، آفیسر کے خلاف، تو ایک آئین ہے، قانون ہے، اس میں کچھ حد بندیاں دی گئی ہیں، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن میں اپنی بہت ساری پریس کانفرنسز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ انفارچونیٹلی فوج کو ہر معاملے میں گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آپ اس کیس کی مثال لیں کہ یہ ایک عدالتی کیس ہے، پہلے کچھ فیصلہ آیا، اس کے بعد فیصلہ آیا، اب بھی عدالت نے فیصلہ دیا ہے، تو اس کیس کے ساتھ تو فوج کا کوئی تعلق نہیں، ایک لیگل پروسیس چل رہا ہے۔ لیکن اس کے دوران افواج پاکستان کے خلاف بات چیت کرنا یہ بہت افسوسناک عمل ہے۔
میجر جنرل آصف غفور نے مزید کہا کہ فوج گزشتہ دو دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اور یہ جنگ جیتنے کے قریب ہے، لہٰذا اس کی توجہ اس جانب سے نہ ہٹائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افواج پاکستان کی خواہش ہے کہ احتجاج کا معاملہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے اور امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو، لیکن ان کے بقول انہیں مجبور نہ کیا جائے کہ فوج وہ قدم اٹھائے جس کی آئین اور قانون اسے اجازت دیتا ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی افواہیں غلط ہیں اور مظاہرین سے مذاکرات ابھی تک جاری ہیں۔ ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ حکومت تشدد سے گریز کر رہی ہے اور آخری لمحے تک اس کی کوشش ہوگی کہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر برائے مذہبی امور انوار الحق قادری آج ایک بار پھر مظاہرین کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور کراچی میں مظاہروں اور احتجاج کی کیا صورتحال ہے اور سندھ کے دوسرے حصوں میں کیا صورتحال ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد ثاقب۔ ثاقب، بتائیے گا کہ آج کیا صورتحال رہی جمعے کے لیے؟
جی خالد صاحب، بہت شکریہ۔ صوبائی دارالحکومت کراچی میں تقریباً 30 سے زائد ایسے مقامات ہیں جہاں پر احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مقامات پر ٹریفک گزشتہ 3 روز سے معطل ہے۔ پہلے دن کچھ کم جگہوں پر، لیکن اب جو ہے تیسرے دن جا کر زیادہ جگہوں پر احتجاج اور دھرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ کراچی پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کا مرکز ہے اور یہ ایک پورٹ سٹی ہے۔ کراچی پورٹ سے نقل و حمل مکمل طور پر معطل ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو سامان ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں میں آ جا نہیں پا رہا ہے، اور کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ ٹھپ ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، اہم جو تجارتی مراکز ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں۔ تارک روڈ، جوڑیا بازار اور جو اس طرح کے بڑے بازار ہیں وہ مکمل طور پر آج بھی بند رہے ہیں۔ تعلیمی مراکز کی بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، وہ بھی 3 روز سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ اس پر ٹریفک جو ہے سڑکوں پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ جمعے کے روز عام طور پر ورکنگ ڈے ہے کراچی میں، اور 2 روز سے پہلے ہی تجارتی سرگرمیاں بھی معطل تھی، تو آج بھی صورتحال یوں کی توں رہی۔ نماز جمعہ کے بعد چند مقامات پر بڑے مظاہرے بھی ہوئے، تاہم شہر میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سامنے نہیں آیا۔ پولیس اور رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے الرٹ رہے۔ ٹریفک کو متبادل سڑکوں پر موڑ دیا گیا، تاہم جو شارع فیصل ہے جو کہ کراچی کی مین آرٹری ہے، اس طرح ایم اے جنا روڈ ہے، شارع پاکستان ہے، کورنگی روڈ ہے، یہ اہم سڑکیں ہیں کراچی کی، جن پر مختلف مقامات پر احتجاج کرنے والے مظاہرین یہاں پر موجود رہے۔ انہوں نے اپنا جو ٹریفک ہے وہ معطل کر رکھا ہے۔ شہر میں پیٹرول پمپس بند رہے، اور اسی طرح جو میڈیسن مارکیٹ ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے کراچی میں، جہاں سے پاکستان بھر کو، ملک کے مختلف علاقوں کو یہاں سے میڈیسن جاتی ہیں، وہ مکمل طور پر بند رہی۔ تو کہنے کا جو پوائنٹ یہ ہے کہ جو کاروباری زندگی ہے وہ مکمل طور پر مفلوج رہا ہے۔ کراچی کے شہری کافی زیادہ پریشانی کا شکار رہے ہیں۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بھی بڑے مظاہرے دیکھنے میں آئے, اور جو گھنٹہ گھر چوک ہے وہاں پر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مذہبی جماعتوں کی جانب سے. تاہم اوور آل صوبہ سندھ میں صورتحال کافی بہتر رہی ہے, کوئی ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ہے, لیکن جو احتجاج اور مظاہروں سے صوبائی دارالحکومت مکمل طور پر جہاں پر زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. جی,
تو یہ پولیس اور سیکیورٹی کے دوسرے جو ذرائع ہیں ان کا کیا ایکشن ہے اس معاملے میں؟
جی دیکھیے خالد صاحب, اس حوالے سے جو بات ہوئی ہماری انتظامیہ سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مظاہرین ہیں ہم نے ان سے اس مذاکرات کے حوالے سے مذاکرات کیے نہیں ہیں. کچھ مقامات پر پولیس نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ مظاہرین ساتھ پہ ہو جائیں, ذرا سائڈ پہ بیٹھ جائیں تاکہ سڑکیں کھلی رہیں, لوگوں کو نقل و حمل میں جو پریشانی کا سامنا ہے وہ دور کیا جا سکے. تاہم جو مظاہرین ہیں وہ اس بات پر بدید ہیں کہ جب تک جو سپریم کورٹ کی جانب سے آنے والا فیصلہ ہے اس پر جو ان کے مطالبات ہیں اور ان کے قائدین جو کہ اسلام آباد اور لاہور میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, جب تک ان کی بات نہیں مانی جاتی وہ دھرنا دیے جا رہے وہ جاری رکھیں گے. اورنگی ٹاؤن میں کافی بڑا اجتماع اس وقت بھی جاری ہے, اسی طرح شارۂ فیصل پر اور کلفٹن میں اور دیگر مقامات پر نمائش اورنگی پر مظاہرین اب بھی موجود ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں. کراچی کی انتظامیہ یا صوبائی انتظامیہ کا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں بنتا ہے. صوبائی انتظامیہ سے جن سے ہماری بات ہوئی ہے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور جو ذمہ داران ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ ایک وفاقی سطح پر مسئلہ ہے اس لیے جو مظاہرین ہیں ان کو ہم نے کوئی آفرز نہیں کی ہیں. تاہم پولیس افسران, جو علاقائی پولیس افسران ہیں, انہوں نے ان سے اپیل ضرور کی ہے کہ اپنے پروٹیسٹ کو وہ پیسفل رکھیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور خوش قسمتی سے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک اچھی بات یہ کہ اب تک کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اب تک جو پروٹیسٹ جاری ہے یہاں پر وہ کافی پیسفل رہا ہے.
بہت شکریہ ثاقب آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے کراچی میں جو وہاں کی صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے. اور لاہور میں دھرنے, احتجاج اور مظاہرے تیسرے روز بھی جاری رہے, اور مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی قیادت لاہور میں چیئرنگ کراس کے مقام پر دھرنا دیے بیٹھی ہے. لاہور سے اس بارے میں تفصیلات بیان کریں گی سمن خان.
تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا موقف تاحال برقرار ہے. لاہور میں داتا دربار کے باہر دھرنا دیے بیٹھے مذہبی جماعت کے رہنما اشرف آصف جلالی کا کہنا ہے کہ اب تک حکومت کے کسی عہدیدار نے مذاکرات کے لیے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا.
اب تک حکومت نے تحریک لبیک یا رسول اللہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا.
لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے میڈیا سے خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کر مناظرے کو تیار ہیں لیکن ان کی آواز کو آگے نہیں پہنچایا جا رہا. فون سروسز معطل کر دی گئیں, اس کے باوجود انہوں نے اپنے کارکنوں تک پہنچنے کا انتظام کر رکھا ہے.
جو آپ جلالی میڈیا پر براہ راست دیکھیں گے ابھی نیٹ بہت مشکل سے بڑی دور سے حاصل کیا ہے. ہم دعا کریں کہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں یہ مناظر, آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں, شریک رہیں.
تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی بھی وقتاً فوقتاً دھرنے کے مقام سے لائیو خطاب کرتے ہیں. وہ ٹویٹر پر بھی سرگرم نظر آ رہے ہیں اور دھرنا ختم نہ کرنے کی تردید ان کے ٹویٹر پیغامات سے ظاہر ہے. دوسری جانب درخواست گزار کی جانب سے آسیہ بی بی بریت فیصلے کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی اپیل کی سماعت جلد کرانے کی درخواست کی گئی ہے.
ایک ہم نے اسٹے کی اپلیکیشن ساتھ لگائی ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آسیہ مسیح جو ہے یہ ملک سے باہر جانے کے لیے کچھ مینیج کر رہی ہے, پلان بنا رہی ہے. تو اگر یہ باہر چلے جائے گی تو ہمارے پاس جو ایک لیگل ریمیڈی اس کے خلاف ہے وہ ہم اویل نہیں کر سکیں گے. ایک تو اس میں ہم نے یہ صدا کی تھی کہ اس کو فوری طور پہ اس کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالا جائے تاکہ ملک سے باہر نہ جا سکے.
لاہور شہر میں احتجاج کے باعث معمولات زندگی تاحال متاثر ہے. شہر کی تقریباً 30 اہم اور مرکزی شاہراہوں پر مظاہرین قابض ہیں, جبکہ شہر کے علاقوں کو جانے والی بیشتر سڑکیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں. متعدد پیٹرول سٹیشنز بند ہونے کے باعث شہریوں کو پیٹرول کی دستیابی کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا ہے. سمن خان, اردو وی او اے, لاہور.
اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں مظفر آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں روشن مغل. جی روشن مغل, کیا صورتحال ہے وہاں پر آپ؟
جی آج پورا دن یہاں پہ مظاہرے ہوئے شہروں میں, تمام قصبوں کے اندر, مظفر آباد, یہ جیل نویلی میں چناری, چکوٹھی, ہٹیاں اور نیل نویلی کے اندر باغ, راولا کوٹ, اور جتنے بھی علاقے ہیں سب چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے اور جن میں تحریک لبیک کے اور باقی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لوگ جو تھے وہ سب ان مظاہروں میں شامل ہوئے اور سب نے یہ سب کے سب جو ہیں یہ حادثے کی بریت اور چیف جسٹس کے خلاف بہت زیادہ نعرہ بازی کر رہے تھے اور حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ اس کہ وہ جو ہے وہ اس معاملے کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو ٹیکل نہیں کر رہی. تو یہ مظاہروں کا سلسلہ پورا دن جاری رہا. اس دوران سڑکیں بھی بند کی گئی. مظفر آباد کے اندر صبح سے ہی سڑک بند کی سڑکیں عام شاہراہیں جو ہیں وہ بند کی ہوئی تھیں اور دن بھر جو ہے خاص کر جمعہ کی نماز کے بعد بڑی تعداد میں لوگ ان مظاہروں میں شامل ہوئے اور جمعہ کی نماز کے بعد سب سڑکیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی.
تو مظفر آباد کے علاوہ دوسرے علاقوں میں کیا صورتحال رہی مظفر آباد کے علاوہ؟
مظفر آباد کے علاوہ میرپور، راولا کوٹ، نیلم ویلی، جیلم ویلی میں ہٹیاں، چناری، چکوٹھی اور نیلم ویلی میں المقام اور باغ کے ضلع میں اور راولا کوٹ کے اور سدنوتی اور راولا کوٹ، کوٹلی، ان سب علاقوں میں، ڈیمبر کے علاقوں میں ہر جگہ پہ آج ریلیاں ہوئی. خاص کر جمعہ کی نماز کے بعد لوگ نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد نماز کے دوران بھی ان سے کہا گیا کہ جو اس ریلیوں میں شرکت کریں. اس کے بعد انہوں نے فوراً ریلیاں نکلی ان میں انہوں نے شرکت کی.
اور سیکیورٹی کی صورتحال کیا تھی؟ سیکیورٹی کے افسران اور اہلکار وہاں پر موجود تھے؟
سیکیورٹی کے اہلکاران جگہ جگہ موجود تھے تاکہ یہ مظاہرین جو ہیں کسی علاقے کو، کسی سرکاری بلڈنگ کو، کسی سرکاری انسٹالیشن کو نقصان نہ پہنچائیں. تو ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. اور سکولوں میں آج چھٹی کر دی گئی کہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکول جو تھے وہ سب کے سب بند تھے اور اس وجہ سے کوئی کسی قسم کا غیر کوئی ناخوشگوار واقعہ کسی جگہ سے ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا.
بہت شکریہ مظفر آباد سے. یہ تھے ہمارے نمائندے روشن مغل جن سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کیا صورتحال رہی. اور اب چلتے ہیں پشاور کی ایک رپورٹ پر. پشاور میں جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان کے زیر اہتمام جی ٹی روڈ پر ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے. اس کی تفصیلی رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے شمیم شاہد نے.
سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تحت توہین رسالت کے الزام میں قید مسیحی خاتون کی بری ہونے اور رہائی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ پشاور اور خیبر پختونخوا کی دیگر شہروں اور قصبوں میں تیسرے روز بھی جاری رہا. پشاور میں بعد از نماز جمعہ جمعیت علماء اسلام پلرمان گروپ کے زیر اہتمام جی ٹی روڈ پر بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا پلرمان نے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر شدید تنقید کی.
اور اب یہ تحریک چل پڑی ہے اور یہ مقدس تحریک ہے.
ایک روز قبل مولانا پلرمان نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی مسیحی خاتون کی رہائی کو عالمی ایجنڈے کا حصہ قرار دیتے ہوئے برطانوی پارلیمان میں منعقد کی جانے والی تقریب کا ذکر کیا تھا.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت ہے. برطانیہ کے پارلیمنٹ میں اس فیصلے کو سراہا گیا ہے. ہمارے جج صاحب کا نام لے کر اس کی تائید میں پورا ایوان کھڑا ہو گیا. امریکہ میں جو وہاں کی انسانی حقوق، مذہبی آزادی کے حوالے سے جو ادارے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس فیصلے کی تائید کی ہے اور پاکستان سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اس قانون ہی کو ختم کریں.
مولانا پلرمان کے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے لیے ضلع خیبر سے موٹر سائیکلوں پر آنے والے نوجوانوں کے ایک قافلے کو سیکورٹی اہلکاروں نے تحقال پر روک کر واپس کر دیا. پشاور کے علاوہ مردان، سوابی، ابٹ آباد، بنو، ہنگو، کرک، ٹیر اسماعیل خان اور دیگر شہروں اور قصبوں میں بھی پرامن مظاہرے ہوئے. جمعے کے روز صوبے بھر میں زیادہ تر تعلیمی ادارے بند اور سرکاری دفاتر میں حاضری مایوس کن رہی. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
سامعین، اب بہت سی رپورٹیں سن رہے ہیں اور ہم نے اپنے نمائندوں سے بھی باتیں کی ہیں. کراچی میں، لاہور میں، پشاور سے یہ رپورٹ آپ سن رہے تھے. پاکستان بھر میں ایک مسیح خاتون آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں پاکستانی میڈیا کا کردار خاصا حیرت انگیز اور غیر واضح رہا ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے.
ریٹنگ کی دوڑ اور سب سے پہلے خبر بتانے کے دعوے دار چینل ملک بھر میں گزشتہ دو روز سے ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے ملک میں طویل عرصے کے بعد امن و امان کی صورتحال قائم ہوئی، جہاں ہر طرف راوی چین ہی چین لکھتا ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. 550 سے زائد مقامات بند کر دیے جانے کی وجہ سے ملک کے شہر عملی طور پر ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں. اسکول، کالجز، دفاتر بند ہیں، مریض اسپتال نہیں پہنچ پا رہے. ایسے میں پاکستانی میڈیا پر کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں بتائی جا رہی اور آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے کے بعد چند مقامات پر مظاہروں کی ہلکی پھلکی خبر نشر کی جا رہی ہے. سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم کہتے ہیں کہ اس سینسرشپ کی وجہ سے لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہے کیونکہ میڈیا کچھ رپورٹ نہیں کر رہا.
پچھلے 4-5 دن سے سیلف سینسرشپ چل رہی ہے جس پہ خود بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے میڈیا نے، اور ٹی وی چینل ایسے دکھا رہے ہیں جیسے پورے ملک میں حالات نارمل ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور جو سچ ہے اس کو بڑی احتیاط سے، ذمہ داری سے دکھانا چاہیے، لیکن اس سے یہ نہ ہو کہ مزید ہنگامے پھیلیں یا لوگوں کو نفرت یا ان کو تشدد پر اکسایا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو خبر ہے وہ بغیر سینسرشپ کے، احتیاط کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آنی چاہیے. کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا جس کی وجہ سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ گھروں سے نکل جاتے ہیں اپنے کام سے، اور آگے جا کے انہیں راستے میں درمیان میں پتہ چلتا ہے کہ آگے سڑک بند ہے، وہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. موسم بھی خراب ہو رہا ہے، سردی بڑھ رہی ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، فیملیز ہیں، تو میرا خیال ہے. اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کی جان اور پراپرٹی کے جو خطرات ہیں، اس وقت اسلام آباد میں کتنے بڑے جلوس پھر رہے ہیں، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا.
ایسا نہیں کہ میڈیا بالکل ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے. ہر چینل کی طرف سے رپورٹر اور کیمرہ مینوں کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں کہ وہ ہر بند کی گئی جگہ اور صورتحال کا مکمل جائزہ لیں، لیکن ان کی خبر چلے گی یا نہیں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں. یہی وجہ ہے کہ راولپنڈی اور لاہور میں بعض صحافیوں کی پٹائی صرف یہ کہہ کر کی گئی کہ اگر ہماری کوریج چلانی نہیں تو تم یہاں کیا کر رہے ہو. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ کہتے ہیں کہ اس وقت صحافیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں.
کیمرہ کی طرف سے یہ احکامات ہیں، اور ظاہر ہے یقینی طور پر ایسے احکامات پوری دنیا میں ہوتے ہیں جس سے کہ اگر بعض اوقات ایک شہر میں آگ لگتی ہے، دوسرے شہر میں آگ لگ سکتی ہو، تو سینسیبل طریقے سے لوگ خبر چلاتے ہیں. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کل سے خدا نخواستہ ہمارے لوگوں پر اٹیک نہ شروع ہو جائے. تمام میڈیا اونر سے اپیل ہے، تمام ڈائریکٹر نیوز صاحبان سے اپیل ہے، اگر آپ نے کوئی ایونٹ آن ایئر نہیں کرنا تو کم از کم رپورٹر کو اور ڈی ایس این جی گاڑی کو کسی موب میں، کسی مجمع میں مت بھیجیں، کیونکہ وہ ایزی ٹارگٹ ہوں گے مشتعل مظاہرین کا. جب وہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں، 24 گھنٹے سے موجود ہیں، 48 گھنٹے کے موجود ہیں، اور یہ ٹی وی چینل ہمیں کور نہیں کر رہے، کوئی ایک آدمی شرارت کرے گا اور ہمارا کوئی آدمی، اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اگر ٹی وی چینل نے آن ایئر نہیں کرنا، پیمرا نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آن ایئر نہ کرے، تو پھر کیا پابندی بھی لگائے کہ کسی رپورٹر کو، کسی ڈی ایس این جی وین کو، کسی کیمرہ مین کو ادھر نہ بھیجا جائے.
میڈیا کی طرف سے مکمل بلیک آؤٹ ہونے سے ایک اور مسئلہ سوشل میڈیا پر افواہوں کا ہے. گزشتہ 2 روز کے دوران مختلف اطلاعات سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جن کی تصدیق یا تردید کرنے والا کوئی نہیں. سوشل میڈیا کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں کئی بار لاہور میں آپریشن ہو چکا اور ہزاروں افراد پکڑے جا چکے، لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں. اس پر ابصار عالم کہتے ہیں کہ جب میڈیا اصل خبر بھی نہ دے گا تو ایسا ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں.
بلیک آؤٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے پھر افواہیں جنم لیتی ہیں اور فیک نیوز جو ہے وہ پھیلتی ہے، تو بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میڈیا کو ذمہ داری کے ساتھ جو خبر ہے صحیح، جو سڑکیں بند ہیں، جہاں پہ لوگ جمع ہیں، جہاں لوگوں کی پراپرٹی کو اور جان کو خطرہ ہے، اس کے بارے میں دوسروں کو انفارم کرنا یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے.
میڈیا کی طرف سے بلیک آؤٹ کیے جانے کی ایک بڑی وجہ میڈیا کی سیلف سینسرشپ ہے، جس کے تحت وہ کسی ایسے معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے جس میں کل کو انہیں کسی بھی فورم پر جواب دہ ہونا پڑے. لیکن ایسے میں عام عوام، جن کی نقل و حرکت پہلے ہی محدود ہو چکی ہے، گھروں پر بیٹھ کر سوشل میڈیا کی جھوٹی سچی خبروں پر گزارا کر رہے ہیں. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار نے آئی جی اسلام آباد کے تبادلہ کیس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب آئی جی اسلام آباد جان محمد نے بطور آئی جی اسلام آباد ذمہ داریاں سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے. جان محمد نے کہا ہے کہ وہ ان حالات میں کام نہیں کر سکتے، اس لیے عدالت سے استدعا ہے کہ تبادلے کے احکامات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے. عدالت نے جان محمد کے تبادلے کے نوٹیفیکیشن کی معطلی کا حکم واپس لے لیا ہے. اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے، لیکن کسی مالی تعاون کا اعلان سامنے نہیں آیا ہے. تجزیہ کاروں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ملک میں امن و امان کے بحران پر قابو پانے کے بجائے وہ غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ.
وزیر اعظم عمران خان کی آج بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی، لیکن برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کسی مالی تعاون کا اعلان نہیں کیا گیا، حالانکہ پاکستانی وزیر اعظم نے اپنی مالی مشکلات تفصیل سے بیان کیں۔ عمران خان نے صدر شی کو بتایا کہ انہیں اقتدار میں آئے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں اور انہیں بہت مشکل معاشی صورتحال ورثے میں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں، کیونکہ چین سے بہتر کسی ملک نے غربت اور کرپشن پر قابو نہیں پایا۔ صدر شی نے پاک چین دوستی کا ذکر کیا اور کہا کہ اس دوستی نے نہ صرف دونوں ملکوں کو بلکہ پورے خطے کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان سے دوستی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مل کر دوستی کا ایک نیا دور شروع کرنے کے خواہش مند ہیں۔ دونوں سربراہان نے اپنے وفود کے ساتھ ایک اجلاس میں بھی شرکت کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور اسٹریٹجک شراکت کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی ہم منصب وینگ جی سے علیحدہ ملاقات کی۔ بعض لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ملک میں امن و امان کے بحران پر قابو پانے کے بجائے غیر ملکی دورے پر کیوں روانہ ہوئے، لیکن سابق وزیر داخلہ جنرل معین الدین حیدر کا کہنا ہے کہ پہلے سے طے شدہ دورے کو ملتوی کرنا مناسب نہ ہوتا۔
اب ایک دورہ جو کافی عرصے پہلے طے ہوا ہے اور اس پہ اگر کینسل کریں تو اس سے بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ تشویش پیدا ہوتی ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کہ حالانکہ حالات ایسے ہیں کہ وہ چائنیز ہمارے دوست سمجھ تو جائیں گے، لیکن میرے خیال میں جس طرح سچویشن چلتی ہے، پہلے بھی دھرنا ان لوگوں نے دیا، کئی دن چلا، تو 3-4 دن میں آ جائیں گے، اور حالات بگڑے تو ویسے بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہاں ان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ ہوگا اور کوئی ایسے آرڈر لینے ہوئے جو روٹین سے ہٹ کے وہ تو ان سے لے لیے جائیں گے۔
ڈان ٹی وی سے منسوب تجزیہ کار مبشر زیدی نے کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ پہلے سے طے تھا، اس لیے انہیں جانا پڑا، لیکن اب جبکہ ان کی چین کے صدر سے ملاقات ہو گئی ہے، انہیں دورہ مختصر کر کے واپس آ جانا چاہیے تاکہ حالات سنبھال سکیں۔
چینی صدر سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے جو طے ہونا تھا، تو انہیں اگر اپنا وہ دورہ مختصر کر کے واپس آ جائیں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ملک میں ہوئی ہے گزشتہ تقریباً 48 گھنٹے سے وہ خاصی خوفناک ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے اگر جو ہے حکومت کا سربراہ ملک میں نہیں ہے تو خاصی پریشانی کی بات ہے۔
اگر عمران خان شیڈیول کے مطابق دورہ جاری رکھتے ہیں تو 4 دن تک مختلف ملاقاتیں کریں گے اور شنگھائی جا کر تجارتی نمائش میں شریک ہوں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ کو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث افراد کے بارے میں جاننے اور ان کو سزا دلوانے کے لیے کافی ثبوت حاصل کرنے میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں۔ پومپیو نے جمعرات کے روز سینٹ لوئس ریڈیو اسٹیشن پر بتایا کہ امریکی انتظامیہ قتل کے طریقہ کار کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے، اور امریکی دفتر خارجہ کے نائب ترجمان رابرٹ پیلاڈینو کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اخبار واشنگٹن پوسٹ کے کالم نویس کی باقیات کو جلد از جلد تلاش کر کے انہیں اس کے خاندان کے حوالے کرے تاکہ وہ اس کی باقاعدہ تسوین کر سکیں۔ اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
قتل ہونے والے امریکہ میں مقیم سعودی صحافی جمال خشوگی کے اہل خانہ اور احباب نے اپیل کی ہے کہ ان کی باقیات کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کی مناسب تدفین کر سکیں۔ ترک عرب میڈیا ایسوسی ایشن کے فتح اوکے نے مطالبہ کیا۔ اب ہماری ترجیح بھی وہی ہے جو خشوگی خاندان کی ہے، کہ جمال کی میت کا کچھ حصہ ان کی وصیت کے مطابق مدینہ میں دفنایا جائے، مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا ہو۔ ہم پوری دنیا پر زور دیں گے کہ وہ سعودی حکومت پر ضروری دباؤ ڈالے، بین الاقوامی دباؤ، کہ اس سے پہلے کہ وہ قتل کے ذمہ داران کو تلاش کریں اور معاملے کو دبا دیا جائے، ان کی باقیات کو تلاش کیا جائے تاکہ ان کی مناسب تدفین ہو سکے۔ جمعرات کے روز امریکی دفتر خارجہ نے بھی سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جمال خشوگی کی باقیات کو تلاش کر کے انہیں ان کے ورثاء کے حوالے کرے۔ بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی حکمرانوں نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، نہیں، مجھے دھوکہ نہیں دیا گیا، میری خواہش ہے کہ سب ٹھیک ہو، ہمارے پاس بہت سے حقائق ہیں، ہم بہت سی باتوں پر غور کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، نہیں، हो सकता है कि उन्होंने खुद को धोखा दिया हो। चंद तजियाकारों का कहना है कि सऊदियों के हाथों खशोगी का कत्ल और फिर इब्तदा में इसकी तर्दीद, जिसके बाद बदलते बयानात के क्या हुआ था, इन सब से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पोजीशन खराब हुई है। दीगर का कहना है कि अमरीका को अब सऊदी अरब पर ज्यादा असर व नफूज हासिल हुआ है कि वो इन पर यमन में जारी तनाजे को खत्म करने के लिए दबाव डाले, जिसकी अब निस्फ से ज्यादा आबादी यानी 1,40,00,000 अफराद को भूख की वजह से हलाक होने का खतरा है। बैरूत में कायम अमेरिकन यूनिवर्सिटी के हिलाल खाशानी का कहना है, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि खशोगी की हलाकत से सऊदियों पर दबाव पड़ा है कि वो यमन से जंग बंदी के लिए तैयार हों और दीगर जगहों पर भी रियायतें दें। मंगल के रोज अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अमरीकी पॉलिसी में वाजे तब्दीली का जिक्र करते हुए कहा था कि अब वक्त है कि यमन में जारी कार्रवाइयों को रोका जाए। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। भारतीय जेर इंतजाम कश्मीर में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों कौम परस्त हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी के एक मकामी लीडर अनिल परिहाद और उनके भाई के कत्ल से पैदा शुदा कशीदगी के पेश नजर कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। इस बारे में श्रीनगर से यूसुफ जमील की एक रिपोर्ट।
भारतीय जेर इंतजाम कश्मीर में हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक मकामी लीडर और उसके भाई के कत्ल से पैदा शुदा कशीदगी के बीच किश्तवाड़ शहर और उसके मजाफाती इलाकों में जुमेरात की रात नाफिज किया गया कर्फ्यू न सिर्फ जारी है बल्कि जुमे की सुबह इसका दायरा नजदीकी शहरों डोडा और बदरवा तक बढ़ा दिया गया। इस पूरे पहाड़ी खत्े में मुसलब पुलिस और नीम फौजी दस्तों की भारी तादाद तैनात कर दी गई है। अहदेदारों ने कहा कि ऐसा हिफ्ज मा तकदम के तौर पर किया गया। किश्तवाड़ में जो रियासत के सरमाई सदर मकाम जम्मू से 214 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरक में वाक़ है, जुमे को बाज़ाब्ता फौज ने फ्लैग मार्च किया। किश्तवाड़ को जहां मुसलमान और हिंदू कमोबेश यकसां तादाद में आबाद हैं, फिरकवाराना तौर पर रियासत का हिसास तरीन इलाका समझा जाता है। माजी में यहां एक से ज्यादा मरतबा फिरकवाराना फसादात फूट पड़े हैं। इलाके में जुमेरात की रात उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई और एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े जब नामालूम मुसलह अफराद ने बीजेपी के एक लीडर अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार को नजदीक से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि 52 साल अनिल परिहार और उनके भाई 55 साल अजीत परिहार पर मुसलह अफराद ने उस वक्त हमला किया जब वो किश्तवाड़ के परिहार मोहल्ले में वाके अपने घर पैदल लौट रहे थे। अनिल परिहार मौके ही पर हलाक हो गए जबकि उनके बड़े भाई जिला अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। अहदेदारों ने बताया कि वाके की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस और बीजेपी दोनों ने वाके के लिए उनके बकौल दहशतगर्दों को जिम्मेदार ठहराया है। इस वाके की खबर फैलते ही किश्तवाड़ में कई मकामात पर लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिला अस्पताल के बाहर एक मुश्तल हजूम ने हमला करके दो पुलिस अफसरों को जख्मी कर दिया जिसके बाद किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने इलाके में फौरी तौर पर कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया। डिप्टी कमिश्नर ने वॉइस ऑफ अमरीका को फोन पर बताया,
देखिए यहाँ दो कल बीजेपी के वर्कर्स को गोली मार के हत्या की गई है, दो की आज उनका संस्कार हुआ है इस समय और इस कड़ी नजर रखे हुए हैं सूरत हाल पे, तो अभी तक सिचुएशन जो अंडर कंट्रोल ही है।
एक आला पुलिस ऑफिसर राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि हमलावरों की तलाश शद्दोमद से जारी है। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
चीन और पाकिस्तान का कहना है कि वो इकतसादी राहदारी मंसूबे के तहत बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तामीर के इकदाम को अफगानिस्तान तक फैलाने के बारे में गौर कर रहे हैं। इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे अयाज गुल की एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर जिलानी।
चीन पाकिस्तान इकतसादी राहदारी मंसूबे के तहत चीन ने गुज़श्ता 4 बरस के दौरान पाकिस्तान को नर्म शरायत पर $19 अरब के कर्जे और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी फराहम की है जिसके जरिए पाकिस्तान के मुआसराती ज़राए के नेटवर्क की तामीर या उसे बेहतर बनाने, बिजली के नए कारखाने लगाने और गवादर बंदरगाह की तामीर और तौसी पर काम जारी है। पाकिस्तानी और चीनी हुकाम का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि इकतसादी राहदारी के इन मंसूबों को पाकिस्तान के मगरबी हिस्से और अफगानिस्तान तक तौसी दी जाए। ان کا کہنا ہے کہ امن و استحکام کے لیے تعاون سے متعلق افغانستان، چین اور پاکستان پر مشتمل سہ فریقی مذاکرات کے اگلے دور کا انعقاد اس سال کے اختتام پر کابل میں ہوگا اور اس میں ہونے والی بات چیت میں افغانستان کو اقتصادی راہداری منصوبے میں شامل کرنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں چینی سفیر یاو جنگ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتصادی راہداری منصوبے کے سلسلے میں دو طرفہ تعاون کو مزید بہتر علاقائی تعاون اور رابطوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی پورے علاقے کی معیشت کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ یعنی سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی بی آر آئی کا تیزی سے آگے بڑھتا ہوا حصہ ہے جس کا آغاز چین کے صدر شی جن پنگ نے کیا تھا۔ اس منصوبے کے ذریعے مقامی سطح پر 75,000 ملازمتیں پیدا ہوئیں اور پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 3% سے بڑھ کر 2017 میں 5.8% تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ بجلی کے نئے کارخانوں کی تعمیر سے پاکستان میں بجلی کے بحران کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا ہے۔ سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتوں کے دوران سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا جس میں خصوصی اقتصادی زون تعمیر کیے جائیں گے جن سے پاکستان کی صنعتی ترقی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس منصوبے میں افغانستان کی شرکت کے حوالے سے سب سے پہلے افغانستان میں متعلقہ شعبوں میں مہارت کو بہتر بنانے کی خاطر تربیت کے پروگرام شروع کیے جائیں گے اور پاکستان کے موٹر وے کو وسعت دے کر افغانستان کے سرحدی شہروں جلال آباد اور قندھار تک پھیلا دیا جائے گا۔ چین موٹر وے کو پشاور سے کراچی تک وسعت دینے کے سلسلے میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ افغانستان کی بیرونی تجارت کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ یوں موٹر وے کی تکمیل کے بعد افغانستان کے لیے اشیاء کی ترسیل کا راستہ کم ہو جائے گا۔ پاکستانی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ اقتصادی راہداری منصوبے سے متعلق امریکہ کے شکوک و شبہات کے باوجود تمام کے تمام ابتدائی 22 منصوبے یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک کو اب پاکستان اور چین سے مزید آگے افغانستان تک لے جانے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ افغانستان کی سرحدیں پاکستان اور چین سے ملتی ہیں اور معاشی، ثقافتی اور جغرافیائی اعتبار سے ان تینوں ملکوں میں ایک فطری تعلق موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ماہ ایک غیر سرکاری تھنک ٹینک اسلام آباد میں چین، پاکستان اور افغانستان کی ایک کانفرنس منعقد کرے گا جس میں افغانستان کو اقتصادی راہداری منصوبے میں شامل کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ چین نے گزشتہ برس تینوں ملکوں کے سہ فریقی مذاکرات کا اہتمام کیا تھا جس میں علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور افغانستان میں جاری جنگ کے پرامن اختتام پر غور کیا گیا۔ سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے سلسلے میں بھی چین کا کردار انتہائی اہم ہے کیونکہ چین کے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ چین ایک ایسا ملک ہے جس نے کبھی بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے۔ چین اور پاکستان نے اس تاثر کو سختی سے مسترد کیا ہے کہ سی پیک اور بی آر آئی سے ترقی پذیر ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جائیں گے یا پھر ان کا مقصد خطے میں چین کے سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ کرنا ہے۔ دونوں ملکوں نے یہ تاثر بھی رد کر دیا ہے کہ سی پیک سے پیدا ہونے والے کسی مبجنہ معاشی بحران کے باعث پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سی پیک منصوبوں کی رفتار کم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سی پیک کے تحت چین اگلے 10 برس کے دوران پاکستان میں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستان میں چین کے سفیر یی جنگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے آج منگل کے روز شروع ہونے والے چین کے سرکاری دورے سے پاکستان چین تعلقات مزید بلندیوں پر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دورے کے دوران ایسے معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے جن سے پاکستان کے تجارتی خسارے کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں آئندہ ہفتے کسی وقت ایک انتظامی حکم نامہ جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جو سیاسی پناہ کی تلاش میں آنے والے وسطی امریکی تارکین پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دے گا۔ ریاست میزوری میں جمعرات کی رات ٹرمپ نے جنوبی امریکی سرحد کی طرف بڑھنے والے تارکین کے قافلے کے خلاف حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جو میکسیکو کے راستے امریکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. صدر نے انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
Did you see the guy today? They interviewed him. I put it on social media because I'm being nice. And they said, well, what do you want? Well,
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس کا انٹرویو کیا گیا, میں نے اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا کیونکہ میں اچھا آدمی ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو, تو وہ جواب دیتا ہے میں معافی چاہتا ہوں, معافی. اور ایک عورت جو رپورٹر دکھائی دیتی ہے, میرے خیال میں بہت معصوم اور اچھی لگ رہی ہے, پوچھتی ہے کہ تم معافی چاہتے ہو, تم نے کیا کیا؟ قتل, قتل عام. یہ قافلے میں ایک شخص ہے, کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ. اس سے پہلے جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے کہا کہ ان تارکین کو پکڑا جائے گا جو جنوبی سرحد پر تعینات امریکی فوجیوں پر پتھراو کر رہے ہیں. اسی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے صدر نے یہ بھی ارادہ ظاہر کیا کہ وہ امریکی آئین میں ترمیم کریں گے جو امریکہ میں پیدا ہونے والے کسی بھی شخص کو امریکی شہریت کا حق دیتا ہے. انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ وہ بچے کی پیدائش کے لیے کی جانے والی سیاحت کے خلاف ہیں, جہاں حاملہ خواتین جان بوجھ کر امریکہ آتی ہیں تاکہ وہ بچے کو یہاں جنم دے سکیں اور وہ امریکی شہریت حاصل کر لے. ٹرمپ نے کہا کہ وہ 14ویں ترمیم میں ایک انتظامی حکم سے تبدیلیاں کر سکتے ہیں. امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں خواتین کی ایک ریکارڈ تعداد سیاسی عہدے کے لیے تمام سطحوں پر حصہ لے رہی ہے. انہوں نے اس مقصد کے لیے فنڈز جمع کرنے کی خاطر نئے طریقے اپنائے ہیں. ڈیموکریٹس کو 6 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں ایوان نمائنگان میں دوبارہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے 23 نشستوں کی ضرورت ہے. کانگریس کے لیے امیدواروں سے ایک ڈیب ہارلینڈ ہیں جو ڈیموکریٹ ہیں. وہ اپنی انتخابی مہم کے لیے انٹرنیٹ, عمومی نوعیت کی ڈاک اور چندہ جمع کرنے کی تقریبات سے مدد لے رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ فنڈ جمع کرنے کے لیے ان کا سب سے بڑا وسیلہ ٹیلی فون ہے. ایک اور امیدوار ایمی ہوبر ہیں جو کانگریس کے لیے ریپبلکن امیدوار ہیں. وہ اپنی انتخابی مہم کے لیے چھوٹے اور بڑے احتیاط کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی پونجی بھی استعمال کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ خواتین امیدواروں کے لیے احتیاط جمع کرنا دشوار ہوتا ہے. اور سامعین, ابھی ابھی ایک خبر آئی ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے شہر راولپنڈی میں فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک اہم مذہبی رہنما کے ہلاک یا زخمی ہونے کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اس بارے میں مزید اطلاعات ہم اپنے اگلے بلٹنز میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن کے 70 لاکھ سے زیادہ بچوں کو خوراک کے عدم تحفظ کا سامنا ہے اور جنگ کا خاتمہ بھی ان سب کو نہیں بچا سکے گا. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ریجنل ڈائریکٹر گریٹ کیپلیئر نے کہا ہے کہ آج 5 سال کی عمر سے کم 18 لاکھ بچوں کو غذائیت کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مزید 4 لاکھ بچے غذائیت کی شدید قلت کا نشانہ بن چکے ہیں. اس سے قبل 23 اکتوبر کو اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ تقریباً 1.40 کروڑ افراد کو, جن میں سے نصف یمن میں ہیں, قحط سے پہلے کی صورتحال کا سامنا ہے. اور جمعرات کے روز گوگل کے ہزاروں ملازمین نے اپنے کام کی جگہوں کو چھوڑ کر ہراساں کرنے سے متعلق کمپنی کی پالیسی کے خلاف احتجاجی مارچ میں حصہ لیا. کیلیفورنیا میں گوگل کے ہیڈ کوارٹرز ماؤنٹین ویو کے باہر سینکڑوں کارکنوں نے مظاہرہ کیا, جن میں اکثریت خواتین کی تھی. عالمی سطح کی اس کمپنی میں اس طرح کے مظاہرے تقریباً 2 درجن مقامات پر ہوئے ہیں. مظاہرے کارکنوں کی اس بے اطمینانی کی نشاندہی کرتے ہیں جس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی. رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ گوگل کے ایک اعلی عہدیدار نے جنسی ہراساں کیے جانے کے ایک الزام پر زر تلافی کے طور پر $00,000 ادا کیے ہیں. جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول کے سٹی ہال چوک میں ہزارہا افراد نے کمچی کھانا تیار کرنے کے تہوار میں حصہ لیا. رضاکاروں نے موسم سرما کی آمد سے پہلے اس روایتی جنوبی کوریائی کھانے کی ہزارہا ٹن خوراک تیار کی اور ضرورت مندوں میں تقسیم کی. کمچی عمومی طور پر گوبھی, سرخ مرچ اور نمک سے تیار کیا جاتا ہے. یہ خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں. نئی دہلی اقلیتی کمیشن نے اس الزام کی تردید کی ہے کہ ہریانہ کے پلوں میں زیر تعمیر مسجد خلفائے راشدین کا پاکستان میں سرگرم لشکر طیبہ یا فلاح انسانیت فاؤنڈیشن سے کوئی تعلق ہے۔ اس نے لشکر طیبہ کے فنڈ سے اس کی تعمیر کے الزام کو بھی غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل نئی دہلی کے انگریزی روزنامے انڈین ایکسپریس نے اپنی ایک رپورٹ میں مسجد کی تعمیر کے فنڈنگ کے سلسلے میں این آئی اے کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ زیر تعمیر مسجد کے لیے حافظ سعید فنڈ دے رہے ہیں۔ بعض دیگر اخبارات نے بھی ایسی ہی خبر شائع کی تھی۔ اس سلسلے میں دہلی کے ایک شخص محمد سلمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اقلیتی کمیشن نے مذکورہ الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی ہے جس نے علاقے کا دورہ کیا اور پولیس اور انتظامیہ کے افسران، مقامی پنچایت کے ذمہ داروں، علاقے کے لوگوں اور متاثرہ خاندانوں کے افراد سے گفتگو کی۔ کمیٹی نے اس کیس میں ملزم محمد سلمان کے خاندان سے بھی دہلی میں ملاقات کی۔ کمیٹی کے سربراہ حقوق انسانی کے معروف کارکن اویس سلطان خان نے، جو کہ دہلی اقلیتی کمیشن کے مشاورتی کمیٹی کے رکن ہیں، کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان اور دیگر ممبران کی موجودگی میں ایک نیوز کانفرنس میں اپنی رپورٹ جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی مسجد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا تعلق دہشت گردوں سے ہے یا اس میں دہشت گردوں کا پیسہ لگا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مسجد کو 84 گاؤں کے لوگوں نے مل کر تعمیر کیا ہے۔ کل اراضی 10 ایکڑ تھی، جس میں سے گاؤں کے ہندوؤں اور مسلمانوں نے خوشی خوشی 8 ایکڑ زمین مسجد کے لیے دی۔ اور 2 ایکڑ زمین کو ایک سرکاری ہسپتال اور اولڈ ایج ہوم کے لیے دیا گیا۔ اس مسجد میں 16,000 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اویس نے مزید بتایا کہ زمین کے کچھ حصے پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کے سامنے والے حصے میں 200 دکانیں بن سکتی تھیں، جن میں ہر ایک دکان کی قیمت 52 لاکھ روپے ہوگی۔ سامعین، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے شہر راولپنڈی میں فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے، جس میں ایک اہم مذہبی رہنما کے ہلاک یا زخمی ہونے کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی ابھی دوبارہ خبر موصول ہوئی ہے کہ پاکستان میں مدارس دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ تھے اور وہ سب سے بڑے نیٹ ورک کے سربراہ تھے۔ تازہ ترین میڈیا رپورٹ کے مطابق راولپنڈی فائرنگ واقعے کے تناظر میں مذہبی رہنما مولانا سمیع الحق کے بیٹے نے تصدیق کی ہے کہ اس واقعے میں مولانا جانبر نہ ہو سکے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ پاکستان میں مدارس کے سب سے بڑے نیٹ ورک دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ تھے اور مولانا سمیع الحق کے بیٹے نے تصدیق کی ہے کہ اس واقعے میں مولانا جانبر نہ ہو سکے۔ تو یہ تازہ خبر تھی، اس کی مزید تفصیلات بھی ہمارے پاس جیسے ہی آئیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو جو خبریں سنائیں اس میں زیادہ تر پاکستان سے آ رہی تھیں وہ رپورٹیں اور وہ تفصیلات جو ایک مسیح خاتون آسیہ بی بی کو رہا کیے جانے پر ہونے والے مظاہروں کے بارے میں تھیں۔ ابھی ہم اس پر اور بھی بات کریں گے، اور ابھی ہم نے آپ کو اطلاع بھی دی ہے کہ ایک میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے شہر راولپنڈی میں فائرنگ کے واقعے میں ایک اہم مذہبی رہنما ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد سے ہمارے نمائندے آصم علی رانا ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں، ہم ان سے مزید تفصیلات پوچھتے ہیں۔ جی رانا، بتائیے گا کہ کیا خبر ہے یہ؟ جی آصم رانا، آصم علی رانا ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر اور ہم ان سے اس خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو ابھی آئی ہے کہ راولپنڈی میں فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ جی آصم علی رانا ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں اور ہم ان سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس خبر کی تفصیل ہمیں دیں جس میں بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اور جس میں ایک اہم مذہبی رہنما جانبر نہیں ہو سکے۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں مدارس کے سب سے بڑے نیٹ ورک دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ تھے۔ جی آصم علی رانا، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس خبر کی؟
جی خالد صاحب، جو اس حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے جو سربراہ اور جامعہ حقانیہ کے سربراہ مولانا سمیع الحق جو ہیں، ان کو اسلام آباد میں یہاں پر لوئی بھیر کا ایک ہے، وہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے وہ گزر رہے تھے کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے ان کے اوپر فائرنگ کی، جس کے باعث جو تھا وہ شدید زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ان کو فوری طور پر وہاں پر قریبی سفاری ہاسپٹل نامی ایک وہاں پر نزدیک ترین اسپتال تھا جہاں پہ ان کو پہنچایا گیا، لیکن ان کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ان کو ڈی ایچ یو راول پنڈی لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں، شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس بات کی کنفرمیشن جو ہے اب تک ہاسپٹل اور وہاں پر ان کی جو پارٹی کی دیگر ٹیم جو وہاں پہ ہاسپٹل میں پہنچے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مولانا سمیع الحق جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی اس حوالے سے تفصیلات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ وہ اس علاقے میں کیوں موجود تھے، کس طرح سے یہ فائرنگ کی گئی، لیکن اب تک جو ابتدائی اطلاعات آئی ہیں، جس کی پولیس بھی اس بات کی تصدیق کری ہے کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے ان کے اوپر فائرنگ کی، اس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔
بہت شکریہ آصم علی رانا۔ یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں، جو اطلاع دے رہے تھے کہ راولپنڈی سے قریب ایک لوئی بھیر کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل سوار نے مولانا سمیع الحق پر فائرنگ کی اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ اور اب ہماری دوسری خبریں اور رپورٹیں۔ راجن پور سے تعلق رکھنے والی ایم بی بی ایس فائنل ایئر کی ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں خبر ہے۔ دو بہنوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے سگے چچا ان کے رشتے اپنے ان ان پڑھ بچوں سے کرانا چاہتے تھے۔ یہ معاملہ بے جوڑ رشتے یا زبردستی شادی کا ہے یا کچھ اور، جانتے ہیں ملتان سے ایم جے گوپانگ کی اس رپورٹ میں۔
راجن پور پولیس نے ایم بی بی ایس فائنل ایئر میں زیر تعلیم دو بہنوں کے ان الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ ان کے چچا اپنے بیٹوں سے ان کی شادی کرانا چاہتے ہیں جو ان پڑھ ہیں۔ ان کا الزام یہ بھی ہے کہ رشتے سے انکار پر ان کے چچا پنچایت اور علاقے کے باثر افراد کے ذریعے اس رشتے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، اور رشتہ نہ دینے کی صورت میں معاوضے کے طور پر 123 ایکڑ اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ الزام راجن پور کے رہائشی جاگن مزاری کی بیٹیوں ڈاکٹر ریشما اور ڈاکٹر ریما نے عائد کیا ہے۔ ڈاکٹر ریشما نے اپنے بیان میں یہ کہا،
ہمارے دونوں کے رشتے کے لیے جرگا کیا گیا تھا وڈیروں کا، جس میں وڈیروں نے ہمارے لیے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ ہماری 123 ایکڑ زمین انہیں دی جائے یا ہم دونوں ڈاکٹرز بہن کا رشتہ ان کے بیٹوں کے لیے کیا جائے۔ ہم لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ یا تو ہم دونوں کی شادیاں ان کے بیٹوں ان پڑھ جاہل ان ایجوکیٹڈ لوگوں سے کروا دیے جائیں، یا تو زبردستی جو ہے یہ ہماری زمین پہ قبضہ کریں یا ہماری زمین دے دیں، جس کے لیے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا۔
لڑکیوں کے والد جاگن مزاری کے مطابق، جب لڑکیاں اپنی پسند سے رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ جاگن مزاری نے یہ بھی کہا کہ
سر، ایک میرا سکا بھائی ہے، دوسرا ایک قومی ہے، قومی والا ہے، انہوں نے سکھا ستا با گھر دیکھ کر دو بچیوں کے رشتے فی سبیل اللہ میں دیے تھے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وٹا سٹا میں ہم کو یہ دے دو، وٹا سٹا میں پہلی بات تو یہ بچیاں ادھر جو نا ان کے پاس جانا شادی کرنا بھی نہیں پسند کر رہی ہیں، وہ ان پڑھ جاہل گوار ہیں، اے بی سی لکھنا نہیں آتا ہے۔
راجن پور پولیس کے ترجمان احمد فہیم کے مطابق، اس واقعے کی انکوائری ڈی ایس پی رجحان کر رہے ہیں، اور اگر یہ الزامات ثابت ہو گئے تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ
یہ 10-15 سال پہلے پرانی بات ہے، اس ٹائم یہ طے ہوا تھا ان کا کہ دوسرا بھائی بھی جب ان کی بیٹیاں بڑی ہوں گی تو اس بھائی کو دوسرے بھائی کو دے گا۔ جب اب اس کی بیٹیاں ماشاءاللہ تو ڈاکٹر بن گئی ہیں، فائنل ایئر میں ہیں، تو اب وہ اپنے بھائی کے بچوں کو نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ ان پڑھ ہیں۔ اصل میں ان کا یہ ایشو ہے، اس کے ریگارڈنگ انہوں نے دھمکیاں شمکیاں دینے کی اپلیکیشن ضرور دی تھی، ان کے لیے انکوائری کر رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب، تو اگر قانون کے مطابق ان کا کوئی قابل دست اندازی جرم بنے گا تو یقیناً کارروائی کی جائے گی ان کے خلاف۔
دوسری طرف جاگر مزاری اور ان کی بیٹیوں نے جن لوگوں پر الزام عائد کیا ہے ان میں سے ایک محمد رفیق مزاری کا کہنا ہے کہ صورتحال اب ایسی نہیں جیسے جاگر مزاری اور ان کی بیٹیوں کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ معاملہ دو بھائیوں کے درمیان وراثتی جائیداد کا ہے اور ان کے بھائی ان پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وراثتی زمین پر جاگر نے قبضہ کر رکھا ہے اور کئی سال پہلے طے کیے گئے رشتوں سے انکار کے بعد اب وہی اراضی بھی انہیں نہیں دینا چاہتے۔ ایم جے گوپانک، اردو وی او اے، ملتان۔
سمین، گریفٹی آرٹ دیواروں پر آڑے ترچھے نقش و نگار بنانے کو کہتے ہیں۔ شمسیہ حسنی کو زیادہ تر افغانستان کی پہلی خاتون گریفٹی مصورہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شمسیہ استنبول میں منعقدہ انٹرنیشنل اسٹریٹ آرٹ فیسٹیول میں شریک ہوئیں۔ ان کے بارے میں ڈوریان جونز کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
شمسیہ حسنی دیوار پر ایک بڑی سی تصویر بنا رہی ہیں جسے میورل کہا جاتا ہے۔ اپنے دیگر فن پاروں کی طرح اس مصوری میں بھی جبر اور با اختیاری کا پیغام پنہا ہے۔ شمسیہ حسنی اپنے میورل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں،
She can use music and instrument to talk with people, to speak louder and make more attention. As she has no mouth,
چونکہ اس کا منہ نہیں ہے اس لیے وہ بلند آواز سے اور زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ساز کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے بات کر سکتی ہے، اور یہ ساز اسے معاشرے میں بات کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہیں کیونکہ اس کے ارد گرد کچھ بھی اچھا نہیں ہے اور وہ اپنے گرد کچھ دیکھنا چاہتی بھی نہیں، اور کبھی کبھار وہ اپنا مستقبل بھی نہیں دیکھ پاتی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ افغان جنگ سے بھاگ کر شمسیہ کا خاندان ایران چلا گیا تھا جہاں وہ پیدا ہوئیں، تاہم ان کا خاندان بالآخر کابل واپس آ گیا تاکہ وہ یہاں کابل یونیورسٹی میں فنون لطیفہ کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور اب وہ یہاں پڑھاتی ہیں۔ استنبول میں منعقدہ میلے میں شرکت کا موقع اور ایک محفوظ اور کھلے ماحول میں کام کرنے سے شمسیہ کو کابل میں گریفٹی آرٹ میں کام کرنے کے دباؤ سے وقفہ ملا ہے، اور اس سے انہیں اپنے کام کی نمائش کرنے اور داد حاصل کرنے کے مواقع بھی ملے ہیں۔ شمسیہ کہتی ہیں،
Art cannot change anything directly. It's very difficult to change the situation with art.
Art سے براہ راست تبدیلی نہیں آتی، صورتحال کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے۔ آرٹ سے لوگوں کے ذہن تبدیل ہوتے ہیں اور پھر یہ ذہن معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں۔ تشدد اور زبردست چیلنجوں کے باوجود بطور ایک خاتون مصور شمسیہ نے اچھی خاصی تعداد میں متاثر کن کام کیا ہوا ہے۔ شمسیہ کہتی ہیں،
I really scared of public spaces. I really scared from explosions happening all the time.
مجھے کھلے عوامی مقامات میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے ہر وقت ہونے والے دھماکوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں اکثر یاسیت کا شکار ہو جاتی ہوں۔ میرے ارد گرد بہت سی بری باتیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں اور میں کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ اپنی یاسیت اور کام کے بارے میں مزید بات کرتے ہوئے شمسیہ کہتی ہیں،
And specifically, it's difficult for women to do graffiti and street art because
خصوصی طور پر ایک عورت کے لیے گرافیٹی اور سٹریٹ آرٹ جیسے فن پر کام کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بالعموم لوگ خواتین کے کام پر خوش نہیں ہوتے۔ میں زیادہ تر کابل میں کام کرتی ہوں، لیکن اکثر اوقات چھوٹی دیواروں پر، بڑی دیواروں پر نہیں، کیونکہ میں انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ مجھے جلد از جلد وہاں سے بھاگنا ہوتا ہے، اس لیے میں چھوٹی دیواروں پر کام کرتی ہوں۔ خطرات کے باوجود شمسیہ حسنی کہتی ہیں کہ وہ کابل کے لوگوں کو امید دلاتی رہیں گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی ورجینیا کی کاؤنٹی فیئرفیکس کے مرکز میں ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا انتہائی جدید، خوبصورت اور شاندار اسلامی مرکز قائم ہے، جہاں پنجگانہ نماز اور عیدین کے وسیع اجتماعات کے علاوہ درس و تدریس کا بھی اعلی انتظام ہے۔ ہم آپ کو آج ملوا رہے ہیں اس سینٹر کے منتظم اعلی جناب فاروق سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سامعین پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ جانیں کہ یہ جو اتنی بڑی کاؤنٹی میں اتنا خوبصورت مرکز آپ نے قائم کیا ہے، اس کے بارے میں کہ یہ کب قائم ہوا اور اس میں کیا کچھ انتظامات ہیں ان لوگوں کے لیے، تو فرمائیے گا۔
اسلامک سینٹر ناردرن ورجینیا ٹرسٹ 80 کے شروع میں میرے والد صاحب اور دوسرے مسلمان حضرات جو واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا میں تھے، انہوں نے اس کے ابتدا کی، اور پہلے مرحلے میں جو ہے وہ زمین جو ہے وہ فیئرفیکس کاؤنٹی میں لی گئی۔
اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ یہ جارج میسن یونیورسٹی کے قریب ہو کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے لیے آسانی ہو کہ وہ مسجد سے ایک رابطہ کر سکے.
میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ یہ مسجد ایک عام مسجدوں کی طرح نہیں ہے جیسے یہاں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں قائم ہو جاتی ہیں گھروں میں، بلکہ یہ خوبصورت ہال ہے اور اس پہ خوبصورت نقش و نگار ہیں اور خطاطی کی گئی ہے، قرآنی آیات تحریر کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ علامہ اقبال کے اشعار اس پر کندہ ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.